أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہم بات کر رہے تھے حدیث دوم چیل حدیث امام خمینی کے حوالے سے ریاکاری. حدیث کو اگر ٹیکسٹ کو دہرا لیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کل ریا ان شرک، ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے. انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، بے شک جو انسانوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی انسانوں کے اوپر ہے. وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر اسی کے ثواب دے کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے. یہ امام علیہ السلام کا قول ہے. ریاکاری کی تعریف میں جو ہم نے ایک خاص بات سمجھی تھی وہ یہ کہ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، قابل تعریف کہلانے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے کوئی کام کرے، یا کوئی جسچر شو کرے، کوئی بات کہے، کوئی کام کرے، یہ اس کا بنیادی نیت ہو. اور ریاکاری اور منافقت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ منافقت کا مطلب ہے کہ انسان اوپر سے مومن ہے، اندر سے کافر ہے، لیکن ریاکاری مومن سے بھی سرزد ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہ انسان جو اپنے قلب میں صحیح چیز پر بلیف رکھتا ہے وہ بھی اس طریقے سے بیہیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے نہ کہ بیسیکلی ریاکاری کا خطرہ مومن اور مسلم کے لیے ہی ہے اصل میں، کہ اگر تم نے خدا پر ایمان لائے، دین کو قبول کیا، تو کہیں تم میں یہ خرابی نہ پیدا ہو جائے کہ تم لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرو اور کوئی عمل انجام دو. اچھا، اس کے حوالے سے جو شرک، کیونکہ ریاکاری کو شرک کے ساتھ ملایا ہے امام علیہ السلام نے، تو شرک کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کئی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، شرک ہے کیا، شرک کے نقصانات کیا ہیں. آج بھی انشاءاللہ تھوڑا سا، کیونکہ آگے بھی کچھ بیانات ایسے آ رہے ہیں، تو ایک دو آیتیں انشاءاللہ اور آپ کو اس حوالے سے سنائیں گے. تو بہرحال یہاں بات یہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی جو علماء ایک جگہ یعنی ایک بات عرض کرتے ہیں کہ خدا کی صفات میں ایک صفت غیور بھی ہے، یعنی خدا غیرت مند ہے. اور خدا کے غیور ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کسی شرک کو قبول نہیں کرتا ہے. یعنی غیرت کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ آپ جس چیز میں انوالو ہیں، جو چیز آپ کی ہے، اس میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں قرار دینا چاہتے یا اس شرک کو قبول نہیں کرتے. یعنی ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے کہ جیسے اگر میری ذاتی کوئی چیز ہے، میرا مال ہے یا کوئی رشتہ میرا ہے، میں اس میں کسی اور کی شراکت داری تو نہیں قبول کر سکتا. تو اسی طریقے سے خدا مومن کے لیے یا انسان کے لیے بندگی میں کسی دوسرے کو شریک قبول نہیں کرتا. یعنی اس طریقے سے کوئی انسان یا کوئی مسلمان نجات یافتہ نہیں ہو پائے گا کہ وہ آخرت میں خدا کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو کہ میں خدا کا بھی بندہ ہوں اور اس سے بھی تعلق رکھتا ہوں یا اس سے بھی محبت رکھتا ہوں جسے خدا ناپسند کرتا تھا، جو غیر خدا ہے. اور اسی وجہ سے جب ہم رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ان سے تعلق رکھنے میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو ولی خدا اور حجت خدا سمجھ کر رشتہ قائم کریں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی بھی چیز آ گئی، یعنی کہ جیسے میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ رشتہ داری خدا کے سیریز میں ہونے کے بجائے پیرلل میں آ گئی، تو گیا کام تو ختم سب. یعنی کہ جس طریقے سے کہ خدا نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، جبرائیل کو بھی اسی طریقے سے خدائی میں شریک قرار دے دیا کہ خدا نے پسند کر لیا اس بات کو، حالانکہ یہ انبیاء علیہ السلام خدا کے مقرب ترین مخلوقات میں سے ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، خدا کے مقرب ترین مخلوقات ہیں، یعنی حاملان عرش میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کسی مخلوق کے لیے. لیکن کیا خدا نے قبول کر لیا کہ تم جبرائیل کو شریک کر دو گے میرے ساتھ، یہ عیسیٰ کو شریک کر دو گے، میں تمہاری پیٹ تپاؤں گا، تم نے بہت اچھا کام کیا. تو یہی چیز آگے بھی ہے. جی، بطور شفیع، بطور ولی، بطور امام، یعنی وہ ہمارے لیے شافع ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے امام ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہماری رہنمائی خدا تک کر سکیں، تاکہ ہمیں خدا تک لے جائیں، تاکہ ہم جب کل خدا کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہم ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو حق ہے، جو سچ ہے. اور اسی لیے جو بات ہم بار بار آپ کے سامنے عرض کرتے رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز انسان کا واعتصموا باللہ ہے، خدا سے وابستہ ہونا ہے، تب انسان واعتصموا بحبل اللہ تک پہنچتا ہے. میں نے وہاں کریگی برن میں یہ بات عرض کی تھی کہ واعتصموا بحبل اللہ ایک مرتبہ ہے قرآن میں، واعتصموا باللہ دو یا تین جگہ ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، سب واعتصموا بحبل اللہ سنا کے چلے جاتے ہیں کہ حبل اللہ یعنی مثال کے طور پر اہل بیت یا قرآن، قرآن اور اہل بیت جو حبل خدا ہیں، رسی ہیں جس کو تھام کر آپ خدا تک بلند ہو سکتے ہیں. لیکن اسی آیت سے دو آیت پہلے واعتصموا باللہ بھی ہے، اسی سے دو آیت پہلے. تو جو انسان حقیقتاً خدا کو نہیں چاہتا وہ خدا کی رسی کو بھی نہیں تھامتا، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، جب سورہ بقرہ میں ہم بات کر رہے تھے بالکل شروع کی آیتوں میں کہ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، کہ وہ متقین جن کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے، ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی کوالٹی ہے. الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، یعنی غیب سے مراد خدا، کہ وہ حقیقت جو ابھی انہیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جیسے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں تو باقی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، باقی سارے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو جو انسان یا جو مسلمان یا جو مؤمن اصل حق سے دلچسپی نہیں رکھتا، اسے قرآن اور اہل بیت سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے. تو بہرحال، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام امور کہ انسان کو، یعنی مؤمن شرک کی طرف جا سکتا ہے. اور ریاکاری کے حوالے سے، یعنی کہ یہ خطرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ریاکاری سے. یعنی مؤمن، اور اسی قسم کے شرک کے لیے رسول خدا نے ایک جملہ، اور شاید خلیفہ اول سے کہا تھا، تو لوگ بیچارے انہیں کوئی سارا مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں اس معاملے میں، کہ بظاہر جملہ یہ کہ شرک تمہارے دلوں میں اس طریقے سے حرکت کرتا ہے جیسے سیاہ رات میں ایک پتھر کے اوپر چلنے والی چونٹی کی حرکت، یعنی اسی ریاکاری کی طرف پیغمبر اکرم کا اشارہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی ہم ایک دوسرے کے سامنے آ کے بیٹھے اور خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا ہمیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کیا آپ کی نظر میں قابل تعریف بننے کے لیے کر رہا ہوں، یا میری نیت خالصاً قربتاً اللہ ہے، میں متوجہ نہیں ہوں گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہی اس چونٹی کی رفتار سے وہ شرک دل میں سرایت کر جائے گا. ہاں، تو یہی تو امام فرما رہے ہیں، کل ریاء شرک، کل ریاء، ہر قسم کی ریاکاری، تمام ریاکاری شرک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ کسی بھی عمل میں خدا کو اور کسی اور کو شریک قرار دیا جائے. خدا اس بات کو قبول نہیں کرتا. حدیث بیان کرتے ہیں چھٹے امام کی کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل کہ خدا کہتا ہے انا خیر شریک, اگر تمہیں کسی کو شریک بنانا ہے تو سب سے اچھا شریک میں ہوں. من اشرک معی غیری فی عمل عملہ, اور اگر کسی نے میرے غیر کو شریک بنایا اپنے عمل میں تو اس نے اسی کے لیے عمل کیا, پھر میں اس میں سہیم نہیں ہوں, میں اس کا حصہ دار نہیں ہوں. لم اقبل ہو الا ما کانا لی خالصا, میں قبول نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ جو خالصتا میرے لیے. ٹھیک ہے, چھٹے امام یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس نے, یعنی اگر تمہیں کسی کو شریک قرار دینا ہے تو مجھے قرار دو. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ادھر بات کرا تھا 2013 میں تو اسی ریاکاری کے حوالے سے آغا بہجت کے کچھ جملے آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کیے تھے کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ سب سے جو, یعنی اگر اسے کسی کے سامنے دکھاوا کرنا ہے تو جو سب سے برتر ہے اس کے سامنے دکھاوا کرے. یعنی جیسے انہوں نے مثال دی کہ تم کسی جانور کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے تو نہیں کھڑے ہو جاتے کہ دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. تو اگر تم سوچتے جاؤ گے تو سب سے برتر ہستی خدا کی ہے, تو تمہیں جو بھی دکھاوا کرنا ہے خدا کے سامنے کرو. یعنی کہ میں نے آج مثال کے طور پر یہ کام کیا, میں نے آج اچھے کپڑے پہن لیے, میں نے آج خوشبو لگا لی, میں آج اچھا لگ رہا ہوں, خدا سے بولو کہ میں اچھا لگ رہا ہوں یا میں نے آج یہ اچھا کام کیا. تو خدا فرما رہے ہیں کہ میں سب سے بہتر شریک ہوں اور میں قبول ہی نہیں کرتا اگر کوئی شخص اپنے عمل میں میرے غیر کو شریک قرار دے دے. تو معلوم ہو جاتا ہے اس کلام امام سے کہ اعمال قلبیہ, اب یہ اہم بات ہے, یعنی کہ اصل چیز خدا کی نظر میں کیا ہے, یہ تھوڑا سا اس پر بھی توجہ کر لیں کہ خدا کی نظر انسان کے قلب کی حرکت پر ہے نہ کہ اعضاء و جوارح کی حرکت پہ. ٹھیک ہے, اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ مد نظر رکھیے گا. یعنی خدا کس چیز کو قبول کرتا ہے, ہماری اندرونی حرکت کو قبول کرتا ہے نہ کہ جسمانی حرکت کو. ٹھیک ہے, یعنی نماز جب آپ ادا کرتے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ کا اخلاص اور خضوع و خشوع قبول ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں, نہ کہ آپ کے اعضاء و جوارح کی حرکت. اگر یہ اعضاء و جوارح کی حرکت کی قبولیت کی بات ہوتی تو منافق بھی یہی کام کر رہا ہے, اس کی نماز کیوں رد ہو رہی ہے؟ یا جس کا قلب متوجہ نہیں ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, اٹھ بیٹھ رہا ہے, اس کی نماز کیوں رد ہو رہی ہے؟ نا سورۃ المعون کی آخری آیتوں میں ہے نا یہ بات کہ الذین ہم یراؤن, کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں سہو کرتے ہیں, ہم فی صلاتہم ساہون, کہ جو ریاکاری کرتے ہیں نمازوں میں ان کے دل خدا سے غافل ہیں, یعنی کہ توجہ کسی اور کی طرف ہے. تو جب وہ صلات ادا کرتے ہیں تو ان کے دل خدا سے حالت سہو میں ہیں, نسیان میں, غفلت میں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ, یعنی کہ اس میں یہاں پر یہ جملہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اعمال قلبیہ, اس بات کو ہمیں انڈر لائن کر کے رکھنا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل میں ریاکاری کا مطلب کہ میں اپنے ظاہر کو دیکھوں, نہیں, عمل میں ریاکاری کا مطلب ہے کہ قلب میں کیا گزر رہا ہے. اصل چیز وہ ہے جس پر خدا نظر کر رہا ہے, اور سورہ حج کی آیتوں میں بھی پروردگار نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ جہاں پر جتنے کفار و مشرکین تھے اور جن کا حج میں طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کے جانور کا خون اور گوشت خانہ کعبہ کی دیوار پہ ملتے تھے اس طریقے سے شو کرنے کے لیے کہ گویا کہ میں خدا تک اپنی قربانی کو پہنچا رہا ہوں, تو خدا نے ان کو سیدھا سیدھا جواب دیا سورہ حج کی آیتوں میں کہ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, کہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا ہے. اور بلکہ علماء اس آیت کو جنرلائز کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، یعنی خون اور گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے خدا تک، قربانی کے جانوروں تک نہ محدود کرو اس سینٹنس کو، یعنی یہ خون اور گوشت والی چیز پہنچتی نہیں ہے خدا تک، کیا پہنچتا ہے پھر؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. کہ جس پر آغا جوادی عملی نے یہ بات عرض کی کہ تقوی صفت ہے، اور جس انسان میں صفت تقوی پائی جاتی ہے وہ متقی ہے، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ صفت خدا تک پہنچ جائے اور موصوف خدا تک نہ پہنچے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان متقی بھی خدا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت تقوی ہے، یہ انسان کی کوالٹیز ہیں، انسان کے قلب کی حالت و حرکت ہے جس پر خدا کی نظر ہے، خون اور گوشت پہ نظر نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کے ذریعے سے ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اور اس کی یہ سگنیفیکنس ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے قلب پر ایک نقش اور اثر قائم ہوتا ہے، لیکن خدا تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی ہے.
عبادات میں ریاکاری کا چانس جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ امید ہی کی جاتی ہے جو عبادت کر رہا ہے وہ اچھی نیت سے کر رہا ہو، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہو، یا حج پہ جا رہا ہو، یا اس میں بھی
آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں نا. یعنی اس کا تجربے کے لیے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ فار ایگزامپل، جو یہاں بھی آغا نے بیان کیا ہے کہ انسان تنہائی میں جب عبادت کرے، اور انسان دوسروں کے سامنے عبادت کرے، اس دو حالتوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مثال کے طور پر کوئی شخص مجھ سے آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کی نماز یا وہ اس کی وہ نہیں ہے، کچھ بھی ورت نہیں ہے، یا آپ کے فلاں نیکی کی کوئی ورت نہیں ہے، میرے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنا عمل خالصاً قربتاً اللہ انجام دیتا ہے، کوئی بھی نیکی، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے اس بارے میں اس کی تعریف کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں. لیکن اگر ان تمام چیزوں کا اثر قائم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ریاکاری ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کی رائے کو میں اہمیت دے رہا ہوں. اور اسی وجہ سے یہ چیز سٹل ہے بہت زیادہ نا، بہت باریک ہے یہ رستہ شرک کا یہ. اور حقیقتاً میرے خیال میں یہ چیز پکڑ میں اس وقت آتی ہے کہ جب انسان تقریباً تکبر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، جو میں نے آپ کو چین بتائی تھی نا، ریاکاری، خود پسندی، تکبر، حسد. تو تقریباً تھرڈ فورتھ اسٹیج پہ جا کے انسان کو پکڑ میں یہ چیز آتی ہے، لیکن اس وقت اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس یعنی پہلی اسٹیج پر اس کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے بہت توجہ چاہیے، اور اس کی توجہات کے بنیادی نکات یہی ہیں، یعنی یہ دو تین باتیں کہ انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ میں جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو میری کیا حالت. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نا ایک خدا کی بات کر رہا ہوں یا کوئی دعا پڑھ رہا ہوں، میرے اندر ایک جوش و ولولے والی حالت ہے. تنہائی بیٹھ کے دعا تو دو لفظ نہیں پڑھے جا رہے، یعنی توجہ ہی نہیں ہو رہی، بیٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. یہ سب چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ یہ بیماری نفس میں موجود ہے یا نہیں. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ علم اور ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے. جو بات میں بھی آپ لوگوں کے سامنے تقریباً دو دفعہ سے دہرا رہا ہوں کہ اس بات پر خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مجھے فلاں چیز معلوم ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، یا میں نے اتنے علماء کی باتیں سنی ہیں، یا میں اتنا کچھ جانتا ہوں. یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اصل میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ اس کا اثر جب انسان کے قلب میں جذب ہو جائے. تو یہ فرماتے ہیں کہ چاہے وحدانیت خدا کا علم ہو، اس کی صفات کمالیہ اور جلالیہ اور سلبیہ اور علم و ملائکہ اور رسل اور کتب اور تمام چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہو جائے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا علم رکھنے کے یعنی جاننے کے باوجود مومن نہیں ہوتا. وہ دلیل سے توحید پر دلائل دے سکتا ہے, برہان سے قیامت کو ثابت کر سکتا ہے, نبوت کو ثابت کر سکتا ہے, لیکن خود مومن نہیں ہے. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ شیطان ان تمام چیزوں کے بارے میں بقدر من و شما مجھ سے اور آپ کے مقابلے میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں. شیطان توحید اور آخرت اور نبوت کے حوالے سے کہتے ہیں بقدر من و شما, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, ہم سب سے زیادہ عالم ہیں. یعنی عالم ان دا سینس آف نوئنگ, کیونکہ عالم کے حوالے سے بھی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر عالم مینس جاننے والی بات, کہ ایک بات کو جانتا ہے, اس کی حقیقت سمجھتا ہے یا نہیں, جانتا اور حقیقت سمجھتا ہے, لیکن اس کے باوجود کافر ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایمان ایک عمل قلبی کا نام ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لفظ ہمارے لیے ویسے ہی بڑا عجیب ہے نا, کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل سے ہمارا مراد ہوتا ہے عمل جسمانی, اس کے علاوہ ہم کسی عمل کو جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن حقیقتاً جو جیسے فار ایگزامپل آپ کا ذہن جب کسی چیز کی گہرائی میں اتر رہا ہوتا ہے, یہ آپ کے دماغ کا عمل ہے. جب آپ کا قلب کسی چیز کو قبول کر کے اس کو جذب کر رہا ہوتا ہے, اپنے اندر سے کسی خرابی کو نکال رہا ہوتا ہے, اپنے اندر کسی اچھائی کو قبول کر رہا ہوتا ہے, یہ قلب کا عمل ہے. تو ایمان عمل قلبیہ کا نام ہے, ایمان عمل جسمانی کا نام نہیں ہے. یعنی جو کچھ انسان سمجھتا ہے قلب اس کو قبولیت کی, اس کے قبول کرنے کی حالت میں آ جائے, اس کے جذب کرنے کی حالت میں آ جائے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوتی انسان مومن نہیں ہوتا. کہ برہان عقلی کا نام ایمان نہیں ہے. تو پہلے چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے دماغ سے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو قلب کو چاہیے کہ اس کے آگے جھک جائے, تسلیم ہو جائے, یعنی اس پر اسلام لے آئے. جھکنے کا نام ہے تسلیم ہو جانا, اسلام لے آنا, اور پھر اس کے بعد اس پر اطمینان حاصل کر لے تب مومن ہو جائے گا. جذب کر لے اور اطمینان حاصل کر لے, اور پھر یہ چیز رفتہ رفتہ عمل کے ذریعے سے, تجربے کے ذریعے سے قوی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک مثال جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہیں سیرز کی تھی کہ جیسے فرماتے ہیں کہ مردے کے ساتھ رات گزارنا, کہ ہماری عقل اور ہمارا بہت سارے تجربات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, جو انسان مردہ حالت میں ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن ہم ایک کمرے میں تنہا اس کے ساتھ رات گزارنے کو تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہمارا قلب اس حقیقت کو جسے ہمارے دماغ نے سمجھ بھی لیا ہے اس حقیقت کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا, یعنی اس نے اس پر ایمان نہیں لایا ہوا. تو اگر قلب عقل کے سامنے تسلیم ہو جائے اور جو عقل کا حکم ہے اسے قبول کر لے, اس پر ایمان لے آئے, تو پھر آپ کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جو ہم سب کے لیے جو ایک چیز بہت زیادہ کلیئر ہے, یعنی جو پرابلم, وہ یہ کہ ہمیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ زندگی کے تمام امور خدا کی مرضی سے چلتے ہیں, ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے. ہم اس کو جتنا بھی زبان سے بیان کر لیں, ہم اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ لیں, وَهُوَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ اور سب إِلَى اللَّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورَ یا تُرْجَعُ الْأُمُورَ اور ساری باتیں کہ سب امور خدا کی طرف پلٹتے ہیں, اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ, سب پڑھ جائیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر یہ ایمان نہیں ہے. اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ جب زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے, جب زندگی میں کوئی مسائل آتے ہیں, تو ہماری توجہ, ہمارا اعتماد, ہمارا اطمینان اسباب ظاہری کی طرف زیادہ جاتا ہے. کہ اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ جی آپ کا کام ہو جائے گا, کوئی ہمیں یقین دلا دے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو ہمیں دل میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. یعنی ویسی ایک بات عرض کر رہا ہوں ہم کی خدمت میں کہ جیسے جب ہمارے پاس مثال کے طور پر بینک بیلنس ہے جب میرے پاس اچھی جاب ہے تو میرا دل مطمئن ہے کہ میرا رزق صحیح چل رہا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل خدا ڈیلی بیسس پہ مجھے رزق دینا شروع کر دے پرندوں کی طرح سے, مجھے پرندوں جتنا بھی اعتماد نہیں ہوگا خدا پہ. یعنی جس طریقے سے کہ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں ہر دن, انہیں پتہ ہے کہ ان کے پیدا کرنے والے نے اس دنیا میں ان کے لیے رزق رکھا ہوا ہے. وہ جاتے ہیں, انہیں رزق ملتا ہے, واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں. انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اگلے دن کے لیے جمع کرنا ہے. وہ قانع ہے اس پر, وہ مطمئن ہے, وہ اپنے رزق دینے والے پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ کل اٹھوں گا, باہر جاؤں گا, پھر مجھے اپنا رزق. اگر خدا مجھے اس طریقے سے رزق دینا شروع کر دے, حالت خراب ہو جائے, رات کو نیند اڑ جائے, بتائیں ایسا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں. اور اسی چیز کو یہ علماء جو ہے نا اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں کہ تم کس برتے پر خدا کی عظیم اور بزرگ ترین نعمتوں کو پانے کے خواہش مند ہو, اور کس برتے پر تم اولیاء خدا کی ہم نشینی کے خواہش مند ہو. یہ حال ہے تمہارے اور ہمارے ایمان کا. یعنی ہم پھر کہاں کھڑے ہیں خدا پر اعتماد کرنے کے مسئلے میں, کس جگہ ہیں؟
ایک بات ہے سیدر بھائی, فائن لائن جو بات آپ میرے ذہن میں آتی ہو کہ مثلاً ایک چیز ہے, قرآن میں خود کہا ہے کہ خدا ان پہ خباثت کو لازم کرتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے, صحیح ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ خدا پہ بھروسہ, ٹھیک ہے. اب یہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ جانا مسئلہ ہے کہ یہ مثلاً میں اپنی کوشش کی وجہ, مثلاً اگر فرض کیجئے کوئی نہیں کامیابی حاصل کر رہا تو یہ اپنی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ خدا کی مصلحت ہے؟ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے پہلے تو کوشش کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
جی جی جی, میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں وہ نہیں کہہ رہا, انسان ہر قسم کے لیولز پر ہیں. میں صرف ایک بات, یعنی یہ جو آخر میں میں نے جملہ کہا اس میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی دیانتداری سے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے خدا میں امام حسین کے ساتھ محشور ہوں, اے خدا اپنے اولیاء کے ساتھ بہشت میں مجھ کو جگہ عطا کر دے, تو کیریکٹر کے میں فرق بھی تو دیکھو.
معرفت کی میں معرفت کی بات مثلا اس دنیا کے معاملات میں, یہ میں کیسے سمجھوں گا کہ یہ میں اپنی کاہلی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں یا یہ خدا کی مصلحتیں ہیں کہ جس کے آگے میں تسلیم ہو جاؤں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں.
دیکھیں اس میں جو اصل اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں پر بیس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے مومن کی زندگی میں.
دنیا میں سے مراد کہ آپ نے جیسے کہا کہ روز مرلہ ڈیلی ویجز پہ آ جاؤں,
آ نہیں جاؤں.
خدا اگر ایسا کرتے اس طرح پڑیں گے تو اب یہاں ایک انسان مثلاً وہ اس لیول پہ جیسے مجھ جیسا آدمی جو بالکل نہ سمجھے تو وہ کیسے انڈرسٹینڈ؟
اسی لیے خدا نہیں کر رہا نا, یعنی کہ اسی لیے خدا نہیں کر رہا.
معاملہ لے لیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا میری اپنی سستی میری اپنی کم عقلی کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہیں. یہ بھی تو ہے کہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے بھی تو انسان نقصان اٹھاتا ہے نا, کہ نہیں اٹھاتا؟ تو وہ لیول کیسے برابر کرے گا انسان, اس لیول تک کیسے پہنچے گا کہ اس کی نظر ایسی ہو کہ ہاں یہ خدا کا امر ہے, ختم ہو گئی؟
دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ بیسیکلی, یعنی کہ یہ بات بالکل کسی اور طرف چلی جائے گی, وہ قضاء و قدر والے معاملات کی طرف, لیکن اصولی طور سے خدا کبھی بھی بندوں کے لیے برا نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اور اس میں سورہ نساء کی وہ آیتیں جو ہیں آئی تھنک 78-79, اس میں بڑا لطیف نقطہ بھی ہے کہ خدا کی طرف سے کبھی بھی بندے کے لیے برا نہیں ہوتا. اور یہ پروردگار نے کہا ہے کہ تمہارے لیے جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے نا, فمن نفسک, تمہارے نفس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرابلم. اور اس میں سے بھی بہت سارے مسائل کو ہم کور کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ہم ٹوٹلی تمہارے نفس کا جو حالت ہے اس کے مطابق تم کو جزا دینا شروع کر دیں تو تمہیں زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے تم, ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا. تو یہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ میری جو بھی پرابلم ہے وہ میرے نفس کی وجہ سے, لیکن نفس کی وجہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ میں نے بہت زیادہ یہ کام نہیں کیا تو اس وجہ سے ہی ہو گیا, نہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نفس کی خرابی کی مطلب یہ کہ خدا پر اعتماد کی کمی, خدا کی بندگی میں کمی، یعنی نفس کی خرابی سے اصل وجہ مراد یہ کہ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے نا فمن نفسک، کہ تمہارے نفس کی وجہ سے تم پر مسائل آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے بہت اچھی جاب نہیں تلاش کی اس لیے پرابلم میں آ گئے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر ایمان اور اعتقاد اور اعتماد اور بندگی میں تمہاری پرابلمز ہیں، اس لیے تم مسائل کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنی نالائقی کی وجہ سے، لیکن نالائقی میں کیا چیز، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آیتیں پڑھی تھیں سورہ رعد کی اور سورہ انفال کی، کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یا قوم کو جب تک وہ اپنے نفوس میں تغیر پیدا نہ کر لیں. تو نفوس میں تغیر پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اور خدا کے درمیان ریلیشن شپ کو خراب کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اصل چیز ہے کہ جس پر ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے. تو اگر مطلب کہ ہم یہ کام صحیح رکھیں گے، خدا سے اپنے تعلقات کو صحیح رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، خدا میری زندگی کی تمام چیزوں کو بیلنس کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں، یہ آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ میں نے سنا تھا، بہت اچھا مجھے لگا تھا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا جب تمہاری مدد کرتا ہے تو اپنوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی خدا مومن کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مومنین کو ہی وسیلہ بناتا ہے ان کے زندگی کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے. تو مومنین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پاک اور نیک رکھیں، کیونکہ مومن کے مومن سے جو پورا ایمانی معاشرہ ہے یہ ایک دریا اور سمندر کی طرح ہے. اگر ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دل میں کدورت رکھتا ہے، کوئی برائی پیدا کر لیتا ہے، تو یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پھر خدا کی مدد اس میں، خدا کی نصرت اس میں ٹریول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تقریباً جو انہوں نے مفہوم، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ذریعے سے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی یہ خدا کا نظام ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز میرے پاس ہے میں وہ آپ کو دے رہا ہوں، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں. یعنی ایمانی معاشرہ اس طریقے سے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ اسٹرینتھ ہے، کچھ ویکنیسز ہیں، تو میں اپنی ویکنیسز کے لیے آپ سے مدد طلب کروں گا، آپ اپنی ویکنیسز کے لیے مجھ سے مدد طلب کریں گے. اس طریقے سے ہم سب ایک دوسرے کو مضبوط بناتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں چیزیں، کہ اگر ایک یعنی ایمانی ماحول جو ہے اس میں میرا انفرادی طور سے خدا سے تعلق صحیح رہے، اور اجتماعی اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار اور مخلص ہوں، تو یہ معاشرہ بہترین معاشرے کی شکل میں ابھرتا ہے. یعنی اس پر خدا کی نعمتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. اچھا جی بالکل، بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی آن ٹاپ. نہیں، یہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کی نظر میں باعزت ہونے کے لیے یہ اس چیز کو ظاہر کرے، ریاکاری کو شرک سے ایکویلنٹ قرار دیا گیا، ایکویٹ کیا گیا. اور شرک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان خدا کے علاوہ اور کسی کی خوشنودی کے لیے یا ایون توجہ کو اپنی طرف منطف کرنے کے لیے کوئی عمل انجام دے یا کوئی کام کرے یا کوئی بات کہے. اچھا، تو پھر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنا جو ہے، یا ایمان لانا جو کہ قلب کا سرمایہ ہے، یہ علم نہیں ہے. اور علم بیسیکلی انسان کے دماغ کا سرمایہ ہے، تو انسان برہان عقلی سے ساری چیزوں کو ثابت کر سکتا ہو، جانتا ہو، لیکن مؤمن نہیں ہوتا. اور ایک بڑا اچھا جملہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ انسان مؤمن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کو با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشتہ نشود. ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، کہ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کو عقل کے قلم سے اپنے صاف دل کی تختی پر نہ لکھ لے. صحیح، میں نے ایگزیکٹ ترجمہ کرنے کی کوشش کی، تا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کو با قلم عقل، عقل کے قلم سے، بر لوح صافی قلب، لوح یعنی تختی، قلب صافی، صرف قلب نہیں، وہ قلب جس میں سب کچھ گند بھری ہوئی ہے، اس قلب پہ کچھ بھی لکھنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے قلب کی صفائی اور تزکیہ اور وہ ساری چیزیں، طہارت، طہارت قلب و طہارت نفس پہلے ضروری ہے. لوح صافی قلب پر لا الہ الا اللہ کو قلم عقل سے نہ لکھ لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. انسان مومن بوحدت خدا نیست، انسان وحدانیت خدا پر مومن نہیں ہوتا. اور جب یہ کلمہ طیبہ الہیہ قلب میں پہنچ جاتا ہے تو سلطنت قلب جو ہے وہ خود بخود خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے اور خدا کی ملکیت بن جاتی ہے. اور اس وقت کسی کی بھی شہرت، کسی کا بھی جاہ و جلال، کسی کی بھی کوئی کوالٹی اس کے قلب پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتی. یہ ریئل ریئل وہ ہے سلوشن. ٹھیک ہے، یعنی اصل سلوشن یہی ہے. اصل سلوشن یہ نہیں ہے مختلف چیزیں، باتیں، یہ سب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب انسان کے قلب پر عظمت خدا کا اثر ہوتا ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ خدا کی عظمت پر نظر کرنا غیر خدا کو نگاہوں میں حقیر بنا دیتا ہے. عظمت خدا کو سمجھ لینا، عظمت خدا کی معرفت حاصل کرنے کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیر خدا کی حیثیت قلب کی نظر میں، نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے. یعنی پھر کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہو سکتی. اب یہ وہ پیرامیٹر ہے. اب بات کر، اگر کسی کی بھی بڑائی اثر انداز ہو رہی ہے دل پر، کسی کا بھی شکوہ و جاہ و جلال و عظمت کا قلب پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قلب عظمت خدا سے حقیقتاً متاثر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی خود مثال ہمیں خمینی کی زندگی میں بہت زیادہ نظر آتی ہے اور ان علماء کی زندگی میں، کہ اس بات کا سرے سے کہیں کوئی وہ یعنی کہ ان کی لائف ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ شاہ جو ہیں ان کے دبدبے کے آگے جھک گئے، یا وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ پریسیڈنٹ ہیں، وہ فنا. یعنی کہ یہ میں آپ لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں کئی دفعہ یہ واقعات، کہ آغائے محسن حکیم کی مجلس ترہیم تھی، اس میں صدام جو اس وقت وائس پریسیڈنٹ تھا وہ آیا تھا یعنی دکھاوے کی شرکت کے لیے، تو زیادہ تر علماء نے اٹھ کے تعظیم دی. آغا جعفر صاحب کے جملے ہیں جنہوں نے واقعہ سنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آغا خمینی بھی وہاں بیٹھے تھے، بالکل اس طریقے سے بیہیو کیا کہ جیسے کوئی جانور پاس سے گزر گیا، بالکل اس طریقے سے بیہیو کیا. تعظیم عظیم تو بہت دور کی بات ہے. اسی طریقے سے مطلب ہر جگہ کہ اگر وہاں پر شاہ نے دھمکانے کی کوشش کی ہے اور وہ ہے تو کچھ بھی نہیں. یعنی کہ بالکل جس کا قلب عظمت الہی سے متاثر ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام کا جملہ، ما دون خدا اس کی نظروں میں حقیر. ہاں یہی وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی غریب مومن آئے گا اس کی اٹھ کے تعظیم کریں گے، یہ شاہ اور صدام اور ان جیسے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے حیوانات ہیں، لیکن اگر کوئی غریب مومن ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھیں گے، اس کو پورے اہمیت و حیثیت دیں گے. تو یہ وہ قلب ہے کہ جو حقیقتاً جسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی وحدانیت و عظمت کا اثر ہے. یعنی کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ذی حیثیت ہستی آ گئی تو ہم بس، یعنی ہم کچھ بھی کریں، ہمیں اپنے دل کا پتہ ہے کہ ہمارے دل کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہاں اے وہ شخص کہ جو ریاکاری میں مبتلا ہے وہ کون ہے؟ یعنی اب ریاکار اصل میں کیا کر رہا ہے؟ ریاکار حقیقتاً یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے جو کچھ نیکی کمائی ہے وہ رفتہ رفتہ شیطان کے حوالے کرتا جا رہا ہے. یعنی اس نے جہاں غیر از خدا کو اپنے عمل میں اپنے عقیدے میں شریک کر لیا, تو ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے کیا وہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ خدا نے تو قبول کرنے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. خدا نے تو کہہ دیا اب تمہارا مال میں نہیں لیتا, اب پھر کون لے گا؟ پھر جو وہ بیٹھا ہوا ہے موقع کی تاک میں, وہ بڑھ کے آ جائے گا خریدار بن کے, پھر وہ خریدار بن کے آ جائے گا کہ ٹھیک ہے خدا نے قبول کر دیا نا, چلو میں قیمت لگاتا ہوں اس کی, آؤ. اور وہ سب سے بڑی قیمت کیا لگائے گا انسان کے لیے؟ کہ ہاں دیکھو یہ چیز ہے, اس سے تمہیں یہ تعریف ملے گی, اس سے تمہارا یہ نام ہوگا, اس سے تم لوگوں کی نظروں میں یوں بلند ہو جاؤ گے, ایسے بڑے ہو جاؤ گے, اور بس وہاں سے شروع کام, ٹھیک ہے. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ریاکار ہے وہ اپنے عقائد حقہ اور معارف الہیہ کو جو اس نے اتنی محنت و مشقت سے حاصل کیے ہیں وہ رفتہ رفتہ شیطان کو کے ہاتھ اس کو بیچنا شروع کر دیتا ہے, شیطان اس کو خریدنے لگتا ہے. اور پھر اس کی جو روح اور قلب میں جو انوار ہیں, جو روشنیاں ہیں, اس کا عقیدہ جو سرمایہ نجات ہے, سعادت ابدی ہے اور سرچشمہ لقاء الہی ہے, یہ ایمان کے فوائد ہیں جس قلب میں پایا جاتا ہے. ایمان کے فوائد کیا ہیں؟ قلب کو روشن کرتا ہے, انسان کی نجات کا سرمایہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت دلانے کا سبب ہے, اور الٹیمیٹلی لقاء پروردگار اور محبوب حق تک لے جانے کا وسیلہ ہے. ان تمام چیزوں کو کنورٹ کر دیتا ہے ظلمات موحشہ و شقاوت و ہلاک ابدی, کہ یہ نورانیت تاریکی سے بدل جائے, الٹیمیٹلی وحشت میں تبدیل ہو جائے, اور سعادت کی جگہ شقاوت لے لے, اور نجات ہلاکت سے بدل جائے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ رفتہ رفتہ شیطان کے ہاتھ اگر تم نے اپنے اعمال کو بیچنا شروع کر دیا تو پھر وہ تمہیں یہاں تک پہنچا دے گا. مہیا باش, آمادہ رہو از برائے ظلمت ہائے کہ نور در دنبال نہ دارن. تو کیا تم نے مہیا کر لیا کہ ایسی تاریکی کہ پھر اس کے بعد نور نہیں ہے, اور ایسی سختی کہ جس کے بعد کوئی کشائش نہیں ہے, اور ایسے امراض کہ جن کے لیے شفا نہیں ہے. اور اس چیز کے حوالے سے خداوند کریم قرآن کریم کی آیت ہے, اور یہ بہت عجیب آیت ہے, بہت عجیب آیت ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ, سورہ کا نمبر ہے 104, سورہ کا نمبر 104 ہے, پانچویں چھٹی آیت ہے اس کی, چھوٹا سا سورہ ہے, نام مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. کیا آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ نار اللہ, اللہ کی آگ, الموقدۃ التی جسے اس نے روشن کیا ہے, تطلع علی الافئدہ جو افئدہ یعنی دلوں پر طلوع ہوتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کون سی آگ ہے کہ جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے, دلوں پر طلوع ہوتی ہے اور دلوں کو براہ راست جلاتی ہے. تو کوئی آگ ایسی نہیں ہے کہ جو قلب کو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہو بجز آتش الہی. یعنی آگ اور وہ سب چیزیں جسم کو جلاتی ہیں, قلب کا مطلب ہے کہ قلب کی اندرونی اس کی حقیقت کو جو جلا دے اور سوزاں کر دے, وہ فقط اور فقط آتش الہی ہے. اور وہ کس وقت قلب قلوب پر طلوع ہوتی ہے؟ جب انسان فطرت توحیدی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے, یعنی وہ فطرت خدا, فطرت الہیہ جسے انسانوں اللہ نے انسانوں کی سرشت اور بنیاد میں رکھا ہے, جب انسان اس فطرت خدا کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ اس آگ کی شکل میں برآمد ہوتا ہے کہ جو دلوں پر طلوع ہوتی ہے پھر. کہ فطرت اللہ است, اور اس کی جگہ یعنی فطرت الہیہ کو جو انسان کے قلب میں ہے اس کی جگہ کسے دے دے؟ شرک اور کفر کو دے دے. تو اس وقت نہ شافعین کے پاس یہ قوت ہے یا موقع ہے کہ اس کی شفاعت انسان کو نصیب ہو جائے, اور پھر انسان مخلد یعنی ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی دیکھیں اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس چیز کو. میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے نا ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے. علامہ طباطبائی نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ انسان نماز شب نہ پڑھتا ہو, ایک چیز ہے, لیکن انسان نماز شب کو شروع کرے, کچھ عرصہ پڑھے اور چھوڑ دے, یہ بہت برا ہے. اچھا, اور اس کا ایک ریزن وہ بہت عجیب لکھتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی وہ جگہ اب یاد نہیں, بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, بہت عجیب ریزن لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور ہر حقیقت کا ایک رتبہ اور مرتبہ ہے. اگر کوئی انسان حقائق الہیہ میں سے کسی کی توہین اور تحقیر کرتا ہے تو وہ حقیقت اس سے انتقام لیتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز شب کی ایک حقیقت ہے خدا کی بارگاہ میں. جیسے مثال کے طور پر یعنی کہ آپ نے مجھے اپنا دوست بنایا یا میں نے آپ کو اپنا دوست بنایا, دوست بنانے کے بعد اس کے بعد ایک مہینے بعد یا ایک سال کے بعد میں آپ سے اس طریقے سے ملاقات کروں جیسے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب نہ میں آپ کو گھر بلاتا ہوں, رستہ مل جائے نہ سلام کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں کرتا, نہ ٹوٹل قطع تعلق. آپ کیا قبول کریں گے میرے بارے میں, میری شخصیت کے بارے میں؟ تو اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام چیزیں, جیسے قرآن کی تلاوت, ایک شخص ہے پہلے ایک دفعہ قرآن کی تلاوت خوب کیے چلا جا رہا ہے, اس کے بعد ایسا کہ بالکل ترک کر دیا, قرآن کی حقیقت اس سے انتقام لے گی, اس توہین کا انتقام لے گی. نہیں, وہ چیزیں دو چار دن سے زیادہ چلتی نہیں ہیں, وہ چیزیں دو چار دن سے زیادہ, تو وہ بھی ایک چیز انسان کو خراب کرتی ہے, اس کا بھی نتیجہ. لیکن جس نے اس سے ایک تعلق پیدا کیا, دیکھیں جو بغیر معرفت بالکل ہی کرتا ہے وہ تو دو چار دن یا ایک آدھ مہینہ, بس زیادہ تو چلتا ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ ان تمام چیزوں میں زیادہ عرصہ تو انسان گزار نہیں سکتا. تو بیسیکلی جب ہم کسی بھی خدائی حقیقت کی بات کرتے ہیں نا, تو خدائی حقیقت سے تعلقات کے اپنے تقاضے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی چیز ادب اور احترام ہے. کہ یعنی مثال کے طور پر ان بزرگ علماء کے ہی حوالے سے اگر آپ دیکھیں, جیسے علامہ طباطبائی کے بارے میں تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ جس کمرے میں قرآن یا نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ رکھا ہوتا تھا اس کمرے میں پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, انہیں اس طریقے سے بہت غیر معمولی احترام, ظواہر کا بھی احترام, یہ نہیں کہ میں دل سے مان رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں, ظاہری طور سے بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف سے بہت زیادہ انسان کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی خدائی حقیقت سے اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں, جب ہم کسی بھی اچھائی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں, تو اس میں پھر یہ والی چیز یعنی کہ اس کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاتھوں سے.
اس بے احترامی کی وجہ قلب کا خراب ہونا نہ ہو, کوئی اور وجہ ہو,
کیا وجہ ہو سکتی؟
مصروفیت یا مطلب بیماری کی وجہ سے؟
نہیں, بیماری عذر ہے, ٹھیک ہے, قابل قبول ہے, مصروفیت قابل قبول عذر نہیں ہے. بیماری صحیح ہے, ٹھیک ہے, پرابلم ہے وہ ہے, لیکن مصروفیت وغیرہ جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ خدا پھر فوراً ہمارے سامنے وہ رکھ دے گا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں جس جس چیز کو اہمیت دیتے تھے اس کے تمہارے پاس وقت تھا, کہ یہ عذر کے طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ میں مصروف ہو گیا ہوں اس لیے اب میرے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے.
انتقام جو ہے یہ قلب کی آگ والا انتقام,
ہاں یہ ہے, یعنی کہ جسے جو وہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ انسان اپنی فطرت کو اپنے اندر جو توحید ہے, جب انسان اپنے اندر کی توحید کو شرک اور کفر سے بدل لیتا ہے تو اس کا انتقام یہ ہے کہ یہ نار خدا ہے, خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو پھر دلوں پر طلوع ہوتی ہے, اور وہ آگ جو دلوں کو جلاتی ہے وہ سوائے خدا کے اور کوئی روشن نہیں کر سکتا. یعنی بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر آپ اور ہم اس کو محسوس کر سکیں, عظیم ترین تحفہ فطرت ہے, عظیم ترین تحفہ جو خدا نے ہم سب کو دیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ میرے اندر وہ ایک کوالٹی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں حق کی جانب لپکتا ہوں, جس کی وجہ سے میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور فطرت اور عقل ان دو سے زیادہ بزرگ ترین تحائف نہیں ہے کسی انسان کے لیے خدا کے. جو ان باعظمت تحائف کی بے قدری کرے گا اسے خدا کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا. فطرت کی بے قدری یہی کہ انسان کی فطرت ہے توحید طلب اور اس میں شرک بھر رہے ہیں, اس پوری کی پوری فطرت کو لپیٹ دیا شرک, شرک کے پردوں سے شرک میں دفن کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ نہ یہ کہ اس کو اجاگر کرتے, اس کو سامنے لاتے, اس کو روشن کرتے, اس پر یہ پوری غلاظت مل دی. تو یہ ایک جو ہے نا اس آیت کی روح سے یہ بڑی اہم, بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ایک نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے جو فلسفی میں یہ ایک بات کی جاتی ہے فلسفے میں کہ خدا کے حوالے سے انسان, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, انسان دو قسم کے نظریے رکھتے ہیں, وہ جو خدا کو قبول بھی کرتے ہیں وہ دو قسم کے نظریے رکھتے ہیں, ایک امپرسنل, ایک پرسنل, ایک ابو پرسنل. امپرسنل بلیف ان گاڈ کا مطلب یہ خدا ہے, خدا نے سب کچھ بنایا ہے, سارا نظام خدا کا ہے, لیکن زندگی میری اپنی ہے, ٹھیک ہے, یہ زندگی میری اپنی ہے, میں خدا کو قبول کر رہا ہوں سب ہے, لیکن اس کو میں جیسے چاہ رہا ہوں گزار رہا ہوں. کہ خدا کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ میری زندگی پر باقاعدہ محاسبہ کرے, مجھے ایک دن کھڑا کر دے حساب کے کٹہرے میں کہ بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ نہیں ہے. یہ کس قسم کا خدا کا نظریہ ہے؟ امپرسنل گاڈ ہے یہ. یعنی خدا ہے, خدا کائنات ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بہت عظیم ہے, باعظمت ہے, لیکن میری ذات میری ہے, جس طریقے سے کہ اس قسم کی بات آئنسٹائن نے کی ہے کہ میں اس قسم کے خدا پر بلیف رکھتا ہوں. دوسرا تقریباً جو ہمارے یہاں مسلمانوں کا اور جس میں اہل سنت کا وہ زیادہ نسبتاً وہ چیز جاتی ہے وہ یہ کہ خدا بے انتہا پرسنل ہے, یعنی میری پرسنالٹی میں ہر جگہ پہ خدا موجود ہے, اور اتنا زیادہ ہے کہ بس انسان تقریباً یہ قبول کرنا شروع ہو جائے کہ خدا کا کام ہی یہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا ڈنڈا لے کے ایک سخت گیر مالک کے طریقے سے میرے سر پہ کھڑا ہے کہ بس اب تم نے ذرا سی غلطی کی اور میں نے تمہاری مار لگائی. یہ وہ چیز ہے. ابو پرسنل جو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ خدا ہے, خدا کی بارگاہ میں میرا محاسبہ ہے, اور یہ محاسبہ اس لیے ہے, یہ بندگی اس لیے ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی سے گرو کر کے خدا کی طرف بڑھوں, ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا میری زندگی میں موجود ہے, میری زندگی کے علم حساب ہے, ایسا نہیں ہے کہ خدا نے صرف کائنات بنا دی چھوڑ دی اور حساب ہے, لیکن خدا اس سخت گیر ٹیچر کی طرح نہیں ہے کہ جب خالی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے, خدا میری زندگی میں موجود ہے، میں خدا کی خدا کے سامنے جواب دہ ہوں، لیکن یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ میں اپنی پرسنالٹی سے ابو ہو کر گرو کر کے اور اس حقیقت کی طرف پیش قدمی کروں. تو یہ نہ مختلف لوگ خدا کو مختلف انداز سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پروردگار نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کے حوالے سے حساب کے کٹہرے میں ہیں، اور اگر ہم نے اس کی بے قدری کی، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے میں ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت شیعہ اس بات کا بہت زیادہ اپنے آپ سے حساب لینا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے خدا کا عظیم تحفہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے خود جواب، ورنہ پہ خدا پکڑ کے پوچھے گا تو بہت برا لگے گا پھر. اور اگر کوئی قوم خدا کے عظیم تحفے کو ذریعہ تجارت بنا لے، وہ خدا کے عذاب کی مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہی تمام تحائف الہیہ کی طرف بارے میں، جو اپنی عقل کو کفر و شرک کے آگے تسلیم کر دے، اس نے نعمت عقل کی کا کفران کیا ہے، ناشکری کی. اور سب سے بڑھ کر جو اپنی فطرت کے نور کو شرک کے ذریعے سے خاموش کرنے کی کوشش کرے، یہ سب سے بڑی ناشکری و کفران ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ پھر وہ آگ جو سوائے خدا کے اور کسی کی طرف سے نہیں روشن ہو سکتی، وہ آگ ہوگی جو دلوں پر طلوع ہوگی. پھر جسم کو جلانے والی آگ نہیں ہے، وہ جسم والی آگ الگ ہے، لیکن یہ وہ آگ ہے کہ جو دلوں پر طلوع ہوگی، فؤاد پر طلوع ہوگی. کہ اگر خدا نخواستہ کوئی، اس میں ایک آیت میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ سنتے جائیں، وقت ہمارا بس 5 منٹ اور. ایک تبرکن ایک نقطہ جو مجھے اسی دوران میں نے پڑھا اور مجھے بہت بہت اچھا لگا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو شرک کے حوالے سے ہی ایک آیت جس میں یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک روایت آپ کو پتہ ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، ہم نے بھی ذکر کیا تھا، تفسیر صافی کا، جو ملا صدرہ کے شاگرد تھے محسن فیض کاشانی، ان کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام جو تفسیر ہے وہ احادیث اور روایات اہل بیت کے ذریعے سے، مطلب اپنی کوئی تفسیر نہیں کی انہوں نے، تقریباً اسی کوئی ذرا ذرا سا ایکسپلین کیا ہے. تو وہاں پر ایک تھی، بہت بہت ہی فیسینیٹ کیا اس نے، کہ ایک شاید بصرے یا کس جگہ سے کوئی شخص تھا عالم، اس کا نام قتادہ تھا، 5ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے تفسیر قرآن بیان کرتے ہو. تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا، علم کے ساتھ بیان کرتے ہو یا جہل کے ساتھ یا لا علمی کے ساتھ؟ کہنے لگا علم کی بنیاد پہ بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ، سورہ سبا کی آیت نمبر 18 ہے، کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، کہ اور ہم نے قرار دیا، یعنی کہ یہ آیتیں وہ ہیں کہ ایک سبا کے نام سے ایک بستی تھی اور ان کے لیے ہم نے ایک ایسی زمین میں ان کو مسکن ان کا بنایا تھا، ان کے رہنے سہنے کی جگہ بنائی تھی، کہ ان کے دائیں اور بائیں باغ تھے، اور ان کو ہم نے کہا کہ اس میں سے رزق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، بہترین رہنے کی جگہ دی. انہوں نے اس سے اعراض کیا یعنی خدا کی شکر گزاری سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر ایک سیلاب بھیج دیا جس نے ان کے باغوں کو جو باغ ہم نے عطا کیے تھے وہ باغ پر ایسے رہ گئے کہ ان میں چھدری چھدری کچھ فصلیں اگتی تھیں اور کچھ بیری کے درخت تھے اور یہ چیزیں یہ سبھی نے باغ تباہ ہو گئے تھوڑا تھوڑا سا ان کو کچھ مل جاتا تھا اور ہم نے قرار دیا کیا قرار دیا ان کے درمیان و بین القرى التي اور ایک ایسی بستی کے درمیان بارکنا فیہا جہاں ہم نے برکت رکھی تھی نے جہاں پر یہ تھے اور ایک اور بستی تھی کہ جہاں ہم نے برکت رکھتی تھی قرن ظاہرتن ایک ظاہری بستی اور ہم نے قرار دی وقدرنا فیہا السیر اور ہم نے اس میں قرار دی یعنی اس میں رکھی مقدر کی ایک سیر ایک سفر ایک رستہ سیرو فیہا کہ تم اس میں سیر کرو یعنی سفر کرو اس میں لیالیا و ایامن آمنین رات اور دن حالت امن میں. امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے گھر سے کسی اور جگہ رہتا ہے وہ تمام ساز و سامان اور کھانا پینا اور اپنے سفر کی ہر چیز لے کر نکلے اور حرم امن یعنی کی طرف آئے مکے کی طرف آئے اور اس کے پاس سارا ساز و سامان ہو. امام علیہ السلام نے وایو تم پر کیا تفسیر ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مکے کے سفر کے دوران کتنے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں کتنے لوگوں کا ساز و سامان اچک لیا جاتا ہے حرم میں کتنے لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں؟ یعنی جس جگہ کو تم حالت خدا حرم کو مقام امن قرار دے رہا ہے یا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جس بستی کو ہم نے رکھا ہے جس میں سیر ہے جس میں رات ہو یا دن حالت امن میں سیر سفر کرو. تو آپ نے فرمایا وہ ہم ہیں. اتنا خوبصورت لگا نا یہ اتنی خوبصورت کہ میں زیادہ نہیں یعنی کہ پھر ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کہوں وہ شاید تفسیر بھی رائے میں آ جائے لیکن جس جگہ پر تم ہو وہاں پر کیا ہے کھانا پینا اچھا نہیں ہے چھدرا چھدرا ہے سدرن قلیل اور ہم نے ایک بستی اور رکھی ہے بارکنا فیہا ان کے جہاں پر تم ہو اور ایک اور بستی رکھی ہے جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں ان کے درمیان ایک اور بستی آباد کی ہے قرآن ظاہرتن اور اس میں ہم نے ایک راہ سیر و سلوک قرار دی ہے اور اس میں سیر کرو چاہے رات ہو یا دن حالت امن میں. بہت خوبصورت. آپ لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں تک کہ جس جگہ پر ہم ہیں وہاں پر یہ چھدرا چھدرا رزق ہے کبھی کچھ ہے کچھ نہیں ہے لیکن ایک بابرکت بستی ہے جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے اور صرف تمہیں اور بابرکت بستی کے درمیان ایک اور پوری بستی قائم کر دی ہے اس میں سیر کے رستے بھی بنا دیے ہیں رات اور دن جب چاہے. آپ نے فرمایا ہم ہیں کہ تم ہمارے وسیلے سے اپنی اس خراب آبادی سے نکل کر خدا کی اس بابرکت بستی میں حالت امن میں سیر کرتے ہوئے پہنچ جاؤ. یعنی جو اہل بیت کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ رات ہو یا دن حالت امن میں. سیرو فیہا سیر کرو اس میں لیالیا چاہے رات کو وہ ایامن یا دن کو آمنین امن کے ساتھ. تو یہ مجھے بہت بہت ہی اچھا لگا. لیکن اس کے بعد بھی اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ رستہ نہیں چاہیے. ظلموا انفسہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ والا رستہ نہیں چاہیے. جی جی تو یہ ایک اور اسی لیے یعنی کہ کاش ہمارے سامنے کوئی ایسی کمپائلیشن آ جائے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے نا شاید میں بہت دل چاہتا ہے کہ تفسیر صافی اگر سمجھ سکیں تو اس پر ہم بات کریں کبھی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو تفاسیر آتی ہیں نا بعض اوقات وہ اتنی امیزنگ ہوتی ہیں کہ دنیا کے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا وہاں تک.
اردو میں
نہیں، اردو میں نہیں ہے. پتہ نہیں، پتہ نہیں، مطلب بظاہر اتنی پاپولر نہیں ہے. مطلب جس عالم نے لکھی ہے ان کا تو مرتبہ بہت بلند ہے. پتہ نہیں اس میں، ہاں یعنی اور اس کی ایک وجہ بھی بیان کی جاتی ہے جو میں نے سٹوری بھی آپ کو سنائی تھی، مجھے نہیں پتا کہ بالکل صحیح ہے یا نہیں، کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی سکتہ ہو گیا تھا ان کو، ملا محسن ان لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کے دفنا دیا تھا. تو انہوں نے اس حالت میں، اندر ان کی آنکھ کھلی ہے جب، تو انہوں نے اس حالت میں منت مانی، اور یہ ملا صدرہ کے شاگرد تھے تو وہی فلسفہ اور برہان اور ان چیزوں پہ زیادہ تھے، تو انہوں نے اس جگہ پہ منت مانی ہے کہ اگر خدا مجھے یہاں سے نجات دلائے گا تو میں ایک ایسی تفسیر لکھوں گا کہ جس میں سوائے کلام معصوم کی اور کسی چیز سے تفسیر نہیں ہوگی. پڑھتے ہوں گے اسی سے ہی، پڑھ کے باتیں بیان کرتے ہوں گے. ہاں ہاں، جیسے میزان میں کئی جگہ ہے اس کا ذکر، مطلب علامہ طباطبائی نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تفسیر کو دو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو مین ان کا ایمفیسس ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن پر ہے، یعنی قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کیسے کرتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں کہیں اس میں برہان اور فلسفے اور عرفان کو بھی ڈالا ہے. پھر ایک چیپٹر پورا الگ رکھا ہے بحث روایتی، کہ روایات کس طریقے سے، وہ اس کو الگ رکھا ہے، زیادہ تر انٹر مکس نہیں کیا، لیکن ہے اس میں روایتیں موجود ہیں. لیکن یہ بہت اچھا لگا تھا مجھے، مطلب اتنا پرفیکٹ یہ بات، اور امام علیہ السلام نے جو وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی نا، وہ بالکل ایک آئی اوپنر ہے کہ حرم امن کعبہ نہیں ہے، حرم امن اہل بیت علیہ السلام ہے. یعنی کہ وہ حرم کے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر قسم کی مصیبت سے بچ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مکے کے گرد لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ کس قسم سے آمنین ہے؟ خدا کون سا وعدہ کر رہا ہے امن کا؟
لیکن ایک دوسری آیت بھی تو جس میں خدا نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہو وقت کے جب تم اچک لیے جاتے تھے اور ہم نے اس شہر کو امن کا شہر
بنا دیا. یعنی دیکھیے، ٹھیک ہے بظاہر وہ مکہ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو اگر تم غور کرو تو تم کسی اور نتیجے تک پہنچو گے. یعنی چلیں اس میں، میں آیت انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کہوں گی. آنے جوادی عملی بیان کر رہے تھے کہ توحید کے حوالے سے، صفات خدا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کہ توحید صدوق میں روایت ہے باب قدرت خدا کے حوالے سے، کہ ایک شخص نے آ کے جو آپ کے شاگرد تھے ہشام ابن حکم، ان سے کہا کہ کیا تم خدا کے قائل ہو، خدا کی قدرت، خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا خدا یہ کام کر سکتا ہے کہ پوری آسمان اور زمین کو ایک انڈے میں بند کر دے؟ وہ بیچارے پریشان ہو گئے. امام علیہ السلام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو آسمان، نظر اوپر اٹھاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ آسمان ہو، یہ سب دیکھ رہا ہوں. کیا کس چیز سے دیکھ رہے ہو؟ آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. تو کیا خدا نے ان ساری آسمان اور زمین کو ایک آنکھ میں، اتنے سے انڈے میں نہیں سمو دیا؟ لیکن اس پر انہوں نے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام کا جواب ہے عوام کے لیے، اور ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے، کہنے لگے کہ یہ آپ مجلس میں پڑھیں پانچ منٹ تک نعرے لگتے رہیں گے. کہنے لگے لیکن یہ حقیقی جواب نہیں ہے، یہ علمی جواب نہیں ہے. تو امام علیہ السلام کے بھی دو قسم کے شاگرد تھے، اور امام علیہ السلام نے بھی جو لوگوں سے بات کی ہے وہ دو معیار پہ کی ہے، ایک عوام کے معیار پہ کی ہے، ایک علماء کے معیار پہ کی ہے. تو علمیت کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیئن قدیر، خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن آسمان اور زمین کا انڈے میں فزیکلی سمو دیا جانا کوئی شے نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں شے اور لا شے ہر ایک پر قدیر ہوں. جس کے امام علی علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر, خدا بالکل کس بات پر قادر ہے کہ آسمان اور زمین کو اتنا مختصر کر دے اور تخم کو یعنی انڈے کو اتنا وسیع کر دے کہ وہ اس میں سما جائے. یہ جواب دیا آپ نے. یعنی جو قوانین عقلی ہیں جو خدا نے قائم کیے ہیں, جو میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں کہ سائنس کوئی چیز تھوڑی ہے, سائنس قوانین خدا کے نام ہے, تو قوانین خدا کی خلاف ورزی خود خدا نہیں کرے گا. وہ شے ہے, دو اور دو چار, یہ قانون خدا ہے. کوئی کہ خدا دو اور دو پانچ کر سکتا ہے تو اس کا جواب کیا ملے گا؟ ان اللہ علی کل شیئن قدیر. جو لا شے ہے اس کے نیچے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہاں پر قدرت خدا ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا سوال پیدا ہو. تو بیسیکلی یعنی کہ ائمہ علیہ السلام جو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ ایک آپ کی جو تفسیر ہے وہ